الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ آیت کریمہ ہے پچھلی مرتبہ بھی اس کی تو تھوڑی سی تشریح عرض کی تھی اسی کا ختمہ خیال ہوتا ہے کہ آج عرض کر دوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح طور پر بیان کرنے کی اور سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو حکم دیا کہ ایمان والوں تقوی اختیار اللہ سے ڈرو تقوی اختیار پھر آگے فرمایا مبتغو الیہ الوسیلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا کوئی وسیلہ تیار تلاش کرو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو وجاہدو فی سبیل اور اس کے راستے میں محنت کرو کوشش کرو لعلکم تفلحون شاید تمہیں فلاح حاصل ہو جائے اس کے نتیجے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن کریم میں جا بجہ جگہ جگہ تقوی کا حکم دیا گیا تقوی کا حکم دیا گیا ہے مختلف عنوانات سے مختلف اسلوبوں سے اور اسے حاصل کرنے کے مختلف طریقے بھی بیان فرمائے ایک آیت تقویٰ سے متعلق وہ ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو حق تقاتہ جتنا اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق ہے اتنا تقوی اختیار کرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار بن گئے ہو اللہ تعالیٰ یہاں تقویٰ کے حکم کے ساتھ یہ قید لگائی گئی، تقویٰ ایسا اختیار کرو جیسا اللہ کا تقویٰ کا حق ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بڑی سخت تشویش لاحق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تقویٰ ایسا کرو جیسے تقویٰ کا حق. اب تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اس کے ساتھ تعلق کا، اس کے ساتھ محبت کا حق ایک بندہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ بظاہر دیکھنے میں عبادت نظر آتی ہیں، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے شایہ نشان ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے شایہ نشان کیا ذرا اندازہ کرو، کوئی کتنا ہی متقی پرہیزگار انسان ہو اور کتنا ہی عبادت گزار ہو، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے نماز کا صحیح حق ادا کر دیا؟ نماز جیسی اللہ کے سامنے عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت کر لی؟ خشوع خضوع پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آداب پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ کوئی بندہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا دسواں، بیسواں، ہزارواں، لاکھواں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا. تو اس کی عظمت شان کا یہ حال ہے، تو اس کی عبادت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اس کا تقویٰ کیسے حق اس کا ادا ہو؟ عبادتیں ہماری ناقص ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس سلام تعالیٰ سرہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے ایک شاگرد تھے، بہت مخلص قسم کے شاگرد تھے، محبت کرنے والے تھے. تو اس زمانے میں گرمی جب ہوتی تھی تو یہ بجلی کے پنکھے ونکھے تو ہوتے نہیں تھے، اے سی بھی نہیں ہوتے تھے، تو ہاتھ کے پنکھے ہوا کرتے تھے، ہاتھ کے پنکھے جھلتے تھے کسی کے سامنے آ جب کسی کو ہوا پہنچانی ہوتا. تو وہ کہتے ہیں وہ شاگرد میرے جو تھے یا اس سے کہنے متفق تھے، تو انہوں نے مجھے راحت پہنچانے کی غرض سے پنکھا جھلنا شروع کیا. وہ پنکھا اس بے ڈنگے طریقے سے جھل رہے تھے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پنکھا لگ جاتا تھا میرے، اس بدتمیزی سے کر رہے تھے کہ وہ پنکھا بجائے اس سے راحت پہنچنے کے اور الٹی تکلیف پہنچ رہی. اب میں مروت میں کہ یہ بیچارہ محبت سے کر رہا ہے تو اس کو روکتا بھی نہیں تھا، مروت میں کہ یہ بیچارہ محبت سے کر رہا ہے اور میں اس کو کیا روکوں. تو لیکن وہ اپنی طرف سے تو بیچارہ محبت کر رہا تھا، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک وہ پنکھا کر دیتا رہا وہ ایک مصیبت میرے اوپر مسلط رہی دماغ پر کہ یہ کب ختم کرے تو ان سے مصیبت سے نجات ملے. تو بعض اوقات کوئی آدمی خلوص کے ساتھ بھی کوئی محبت کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے بجائے فائدے کے الٹی تکلیف ہوتی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی واقعہ مشہور ہے. حضرت شیخ الہند اتنے بڑے بزرگ کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے مجمعے میں یہ کہہ دیا کہ بھائی آج تو میرے بدن میں بہت درد ہے. تو ایک صاحب تھے بڑے قوی ہیکل، انہوں نے کہا کہ حضرت میں بدن دبا دیتا ہوں آپ کا. تو انہوں نے دبانا شروع کیا، تو اب وہ دبانا اس طرح شروع کیا کہ وہ بجائے اس سے فائدہ پہنچنے سے الٹا تکلیف ہونے لگی. بہت زور سے دبایا، سارا جسم ہڈیاں پسلیاں ایک جیسی ہونے لگی، اتنا دبایا. تو آخر میں جب دبا چکے تو کہا کہ حضرت کچھ درد ہے اب یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ درد تو نہیں رہا، وہ پرانا والا درد تو نہیں رہا، لیکن اب نیا درد پیدا ہو گیا. تو بظاہر محبت سے کر رہے تھے، خلوص سے کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں بجائے فائدے کے تکلیف. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہماری جو عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دیکھا جائے، تو اگر ان کی حقیقت دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ایک بھی عبادت ہے. یہ کیسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہیں اور دل دماغ جو ہے کہیں اور چل رہا ہے، ہزار پتہ نہیں ادھر سے ادھر 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 خیر پھر رہا ہے، اللہ بچائے. زبان سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم، اور دل و دماغ کہیں اور ہے، نہ عبادت کا پتا ہے، ساری نماز پڑھ گئے یہ بھی پتہ نہیں چلا کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا. تو کون سی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ کہا جا سکے کہ یہ اس سے اس کا حق ادا ہو گیا؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، اللہ تعالیٰ سے ایسا تقوی اختیار کرو جیسا حق تقوی کا حق. تو صحابہ کرام ڈر گئے، ڈر گئے، تھرا گئے کہ یہ تو ہمارے بس سے باہر بتائے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حق ادا کرنا حق سے ادا ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کا معاملہ نہ فرمائے، کیونکہ عمل متناہی ہے، معمولی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں. وہ جنت بہت غیر متناہی نعمتوں پر مشتمل ہے، وہ ایک عمل کے مقابلے میں کیسے جنت مل سکتی ہے؟ کوئی عمل نہیں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو صحابہ کے نام پوچھا کہ رسول اللہ آپ کا آپ کو فرمایا مجھے بھی الا ان تغمدنی اللہ برحمت، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا تو جنت میں جاؤں گا، ورنہ میرے میں اپنے عمل. وہ ذات کے جو رات کو کھڑے ہو کر جن کے پاؤں سوج رہے ہیں، ورم آ رہا ہے، ساری رات کھڑے ہیں، ساری رات عبادت فرما رہے ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی میرا عمل نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے شک متوجہ ہوتی ہے عمل کی بنا پر. جب بندہ عمل کرتا ہے، عمل تو اس لائق نہیں تھا لیکن اس عمل کی وجہ سے باری تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، وہ جنت کا سزاوار اللہ تعالیٰ اس کو قرار دے دیتے ہیں. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت مقولہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں پہنچا دے گا تو وہ سخت دھوکے میں ہے، اور جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے عمل کے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں گا وہ اب جھوٹی امیدیں باندھ رہا ہے. یعنی عمل تو کرنا ہے، عمل ہی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو جنت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ عمل بنا تو خود اس لائق نہیں تھا کہ وہ جنت میں پہنچاتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جب بندہ تھوڑا سا بھی کچھ کام شروع کرتا ہے اللہ تبارک کہتے ہیں چلو یہ اس کی اتنی بات ہی قبول کر لو، تو اس کو رحمت دلوا دے، رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، جنت عطا فرما دیتے ہیں. لہذا جب حکم یہ ہوا کہ اے ایمان والو تقوی کا حق ادا کرو، جیسا تقوی کا حق ہے ویسے تقوی اختیار کرو، صحابہ کرام تھرا گئے، ڈر گئے، ہم کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس پر آیت دوسری نازل ہوئی سورہ تغابن کی. آیت کیا نازل ہوئی؟ فتقوا اللہ مستطعتم، فتقوا اللہ مستطعتم واسمعوا واطیعوا. کیا مانا؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تقوی اختیار کرو. مستطعتم، عام طور سے بہت سے مفسرین نے ان دونوں آیتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دوسری آیت جو ہے یہ پہلی آیت کے لیے ناسخ ہے، یعنی پہلے حکم یہ آیا تھا کہ تقویٰ کا حق ادا کرو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو تم کہاں تقویٰ کا حق ادا کرو گے، تقویٰ کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن تم اتنا تقویٰ اختیار کر لو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنے اختیار کرو. تو یہ دوسرا حکم پہلے کے لیے ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے. بہت سے مبلغین نے یہ بات کہی. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ کوئی ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، دونوں اپنی جگہ محکم ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اصل حکم وہی تھا، لیکن صحابہ کرام یہ سمجھے کہ ایک دم سے چھلانگ مار کر ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ایک دم سے تقویٰ کا حق ادا کر لیں، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم شروع کرو وہاں سے جہاں سے تمہاری استطاعت ہے. تو اتقوا اللہ ما استطعتم یہ ابتدا ہے، شروعات ہے، شروع کرو وہاں سے جہاں سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اس میں ترقی عطا فرمائیں گے، ترقی عطا فرما کر اس کو تمہیں تقویٰ کا حق میں شمار کر لیں گے. تقویٰ کا حق تو تم کہاں سے ادا کر سکتے، لیکن جب تم اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کرنا شروع کرو گے اور اس میں ترقی حاصل کرو گے، تو جو جو ترقی کرتے جاؤ گے وہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کی منزل قریب آتی جائے گی، یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس طرح پہنچ جاؤ گے، وہ بھی ہماری رحمت سے پہنچ جاؤ گے، کہ حق تو پھر بھی نہیں ادا ہو سکتا، ہم جان لیں گے، مان لیں گے کہ چلو تم نے حق ادا کر. اتقوا اللہ حق تقاتہ بولا تو موتن اللہ میں. تو اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہو وہ کر گزرو، اس کا اتنا تقویٰ اختیار کر لو، اسی کی کا ایک راستہ اس آیت میں بتایا جو جس پر بات چل رہی ہے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تیار تلاش کرو. کس تک پہنچنے کا؟ عام طور سے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ تک پہنچ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ کیا ہے؟ عمل صالح، نیک کامل. اور ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ الہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے تقویٰ کی طرف، کہ تقویٰ کو حاصل کرنے کا راستہ بھی یہی ہے. وسیلہ کیا؟ عمل صالح. کوئی عمل صالح شروع کر دو، تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی بھی عمل صالح سے شروع کر دو. عمل صالح شروع کرو گے تو شروع کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر فضل فرمائیں گے. ایک عمل صالح سے دوسرا عمل صالح جنم لے گا، ایک عمل صالح سے دوسرا عمل صالح پیدا ہوگا، ایک عمل کی توفیق سے دوسرے عمل کی توفیق ہوگی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ تم انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاؤ. ابتغوا الیہ الوسیلہ، وہاں تک جانے کے لیے یہ وسیلہ ہے. عمل صالح کون سا؟ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو وہ ہے عمل صالح، جو اس کی رضا کا سبب ہو وہ عمل صالح ہے. قائد خاص دیکھنے میں چھوٹا ہی نظر آ رہا ہو، معمولی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے وہ عمل صالح. وہاں سے شروع کر دو، جو آسان سے آسان، وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو وہاں سے شروع کرو. جب شروع کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شروع کرو گے، تو وہ دوسرے عمل کی طرف تمہیں دعوت دے گا انشاءاللہ. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق،
کہ نیکی کے کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، حقیر سمجھ کر رکھو. یہ شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا عمل آیا، نیک کام کرنے کا موقع آیا، دل میں خیال بھی پیدا ہوا، شیطان بہکاتا ہے یار تجھے بڑے بڑے عمل تو ہوتے نہیں، یہ چھوٹا سا عمل تجھے کیا فائدہ پہنچا دے گا، کہاں جنت ملے جائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر کسی چھوٹے سے عمل کا بھی دعویٰ دل میں پیدا ہوا تو اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں. ولو ان تلقا اخاك بوجه طلق، چاہے تم اپنے یہ چھوٹا سا عمل ہو کہ اپنے کسی بھائی سے بشاشت کے ساتھ مل لینا. کوئی بھائی آ رہا ہے اور تم نے اس سے مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کر لی، اس سے ملاقات کر لی، بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملے، تو یہ بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے، خندہ پیشانی سے ملے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا یہ پسند ہے، کتنے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں، اس کو اختیار کر لو. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کسی آدمی کو کسی نیک کام کا خیال آئے کہ چلو یہ نیک کام کر لوں، چاہے چھوٹا ہی سا ہو، تو اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں وارد کہتے ہیں، کہ دل پر یہ وارد ہوا کہ میں فلاں کام کروں، دل پر یہ دل میں یہ خیال آیا، یہ ایک وارد، وارد کا معنی مہمان، تو یہ مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے جو تمہارے دل میں ایک نیکی کا خیال پیدا کر رہا ہے. لاؤ میں اتنا صدقہ کر دوں، لاؤ میں کہیں کسی جگہ سے گندگی ہٹا دوں، لاؤ میں کسی مسلمان کی مدد کر دوں، لاؤ میں فلاں دو نفلیں پڑھ لوں. یہ جو خیالات آ رہے ہیں یہ وارد ہیں، مہمان ہیں. وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وارد چونکہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اگر اس مہمان کا اکرام کرو گے یعنی اس کی بات مان کر وہ عمل کر لو تو یہ بار بار آئے گا. ایک مہمان آئے، اس کی تم نے اکرام کیا تو آئندہ بھی وہ آئے گا تمہارے پاس. لیکن اگر تم نے جھڑک دیا کہ چلو یہ خیال تو فضول ہے اور اس کو جھڑک کر بیٹھ گئے، تو پھر وہ مہمان آنا بند کر دے گا اللہ کے خیال. جب اللہ بچائے، یہ جو آتا ہے نا کہ دلوں پر مہر لگ گئی، دلوں پر ختم کر دیا گیا، طبع اللہ علی قلوبہم، کیا ہے یہ ہے کہ نیکی کا خیال ہی ختم ہو گیا، اللہ بچائے اب خیال آتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آتا تھا، جب دعویٰ پیدا ہوتا تھا، اس کو رد کر دیا، اس کی قدر نہ کی، اس کا اکرام نہ کیا، وہ بھاگ گیا. لیکن اگر تم اکرام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے تمہیں. کتنے واقعات احادیث میں، بزرگوں کے واقعات میں ایسے ملتے ہیں کہ بظاہر چھوٹا سا عمل تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اس کی بنا پر انسان کا بیڑا پار ہو گیا. بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے، زندگی بدل دیتا ہے. حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک کانٹو دار ٹہنی زمین پر راستے میں پڑی ہوئی ہے. خیال آیا کہ کہیں کسی بیچارے کو کوئی گزرنے والا ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ صاف ہو جائے راستہ. تو حدیث میں آتا ہے فشکر اللہ له فغفر له، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدردانی فرمائی اور اس مغفرت فرمائی. ٹہنی، ایک کانٹو کے دار ٹہنی کو ہٹا دیا، کتنا بڑا عمل تھا معمولی، لیکن اس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما. اب مغفرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحقاق ہے نا, وہ کسی بھی چیز پر مغفرت فرما دے قانون الگ بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت الگ بات ہے, وہ کسی کو نواز دے. کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں گناہ کرتا رہوں ساری زندگی اور کسی اور ٹہنی ہٹا دوں گا کاٹوں کی تو میری بھی مغفرت ہو جائے گی, یہ خیال فضول ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کوئی پابندی حائل نہیں ہوتی, وہ بعض اوقات اسی کی. اور یہ کیا پتا کتنا تو حدیث میں آیا کہ ٹہنی ہٹا دی تو اس کے نتیجے میں مغفرت ہو گئی, لیکن ٹہنی ہٹا دینے کا جو عمل ہے اس کے بعد کیا پتا اس کی زندگی میں کیا انقلاب آ گیا, اس کی زندگی میں کیا انقلاب پیدا کر دیا اس چھوٹے سے عمل نے. بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن زندگی پلٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے. کتنے واقعات ہیں, ایک ذرا سے واقعے نے زندگی بدل دی. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ تھے, تو ایک مرتبہ ایک لڑکا ان کے پاس آیا چھوٹا سا ایک کام کرنے کے لیے. وہ کام کیا لیکن انہوں نے جاتے ہوئے ایک جملہ بول دیا اس سے کہ میاں لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل کام ہے, ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کر, بس یہ جملہ بول. بس وہ دل پر نقش ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی بدل گئی. اللہ تبارک نے زندگی بدل, چھوٹے سے عمل سے زندگی بدل جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ کسی بھی عمل کو تیر نہ سمجھو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ذرا سے عمل کو قبول شروع کر دے, بندہ شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہنچا دیتے ہیں شروع کرنے کے نتیجے میں. کیونکہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا, جو ہمارے راستے میں کوشش شروع کرتے ہیں ہم ان کو اپنے جگہوں تک ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں ضرور ضرور. اللہ کس طرح پہنچا تھا, میری ایک ہمشیرہ تھی, میری بہن مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے, جوانی میں انتقال ہو گیا تھا, شادی شدہ تھی. ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ ابا جی دعا کر دیجئے, میرا حج کرنے کو بہت دل چاہتا ہے, بہت خواہش ہے, شوق ہے حج کرنے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں تمہیں شوق نہیں, حج کرنے کا شوق نہیں. حضرت کیسی بات کر رہے ہیں, میں تو دن رات مجھے اس کی آرزو ہے, دن رات شوق میں رہتی ہوں. شوق حضرت نے فرمایا نہیں شوق نہیں. کیسے حضرت شوق, شوق کیسے؟ ہاں یہ بتاؤ اس کے لیے تم نے کچھ پیسے جمع کیے حج کے لیے؟ پیسے جمع کیے؟ تو انہوں نے کہا جی پیسے جمع کیے. کہا کہ جو پیسے جمع نہیں کیے اس کے بعد شوق زبانی زبانی ہے, عمل کچھ کیا نہیں تم. انہوں نے کہا حضرت میں بچتا ہی کچھ نہیں, بےچارے کے معاشی حالات تنگ تھے, تو کہنے لگی کہ بچتا ہی کچھ نہیں ہے, کہاں سے جمع کروں. تو والد صاحب نے فرمایا کیا روزانہ کیا مہینے میں یا ہفتے میں یا مجھے وہ دن یاد دے رہے, اس میں تم ایک آنا نہیں بچا سکتے. ایک آنا, اس زمانے میں آنے بھی چلتے تھے, اب تو آنے کا پتہ نہیں لوگ سمجھتے بھی آنا کیا ہوتا ہے. تو وہ آنا روپے کے اندر 16 آنے ہوا کرتے تھے, تو ایک آنا نہیں بچا سکتی. مگر جی ایک آنا تو بتا سکتی ہوں. کہا کہ بچاؤ اپنی طرف سے ایک ایک آنا کر کے ڈالتی رہو تو تمہاری طرف سے شروع ہو جائے گا عمل. اب پہ اس کو تکمیل تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, تم اپنی سے کوشش کر. خیر حضرت والد صاحب جو ہے نا یہ بات ان سے کہی, بات آئی گئی ہو گئی ختم ہو گئی. 37 سال کی عمر ہوئی تھی تو اس میں ان کا انتقال. जवान बेटी का इंतकाल हुआ हंगवाली साहब का, लेकिन सदमा भी बहुत था। सन 1956 की बात, तो इंतकाल हुआ। जब इंतकाल के बाद उनके तरके को लोगों ने देखा, उनके जो खास खास जगह थी उनको देखी, तो एक थैली मिली, उस पर लिखा हुआ था हज के पैसे, और उसके अंदर 65 रुपए, मुझे जहां तक याद है 65 रुपए उसके अंदर पड़े हुए थे, और उस थैली पर लिखा हुआ था हज के पैसे। उस अल्लाह की बंदी ने हजरत वाले साहब रब्बाले की ये बात इस तरह पल्ले बांधी के थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहे, जमा करते रहे, यहां तक के वो 65 रुपए हो गए और वो उनके तरके में मिले। 65 रुपए भी इस काबिल नहीं थे कि उनसे हज किया जा सकता, उस जमाने में भी सस्ताई का जमाना था, लेकिन फिर भी 65 रुपए इस लायक नहीं थे कि हज किया जा सकता। लेकिन हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनका किसी तरह हज बदल, उन पैसों को इस्तेमाल करके हज बदल कर किसी को भेज दिया कहीं से, जो वो जाके उनकी तरफ से, उन पर फर्ज तो था नहीं, लेकिन नफली हज था तो हज बदल करा दिया। एक तो हज बदल हो गया इत्तेफाक से, या तो उसी साल जिस साल हज कराया, या किसी और साल, मुझे ये सही बात याद नहीं रही, शायद उसी साल हजरत वाले साहब उन्होंने भी हज को तशरीफ ले गई। तो वहां मैदान अरफात में हजरत वाले साहब डाले वकूफ में इबादत में मशगूल थे, तो इसने में हजरत वाले साहब पर कुछ गुनूद की तारीफ, जैसे हल्की सी नींद आ जाती है, झोंका आ जाता है, उस नींद के झोंके में, गुनूदगी के झोंके में देखा कि वो मेरी बहन, उनकी बेटी जबल रहमत पर चढ़ रही है। जबल रहमत पर चढ़ते हुए देखा, उसी बहनों में वजह पता किया आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदी के इस अमल को ऐसा कबूल फरमाया कि हज बदल हो गया, और पता नहीं वो जो रहमत अल्लाह तआला ने उसकी उनकी रूह को पहुंचाया क्या, क्या किस मुकाम पर उनको पहुंचाया, हज की क्या नियमतें उनको अता फरमाई, लेकिन किस वजह से एक एक आना जमा करने की। तो अमल शुरू कर दे बंदा तो वब्तगू इलैहि वसीला, तो तक्वा हासिल करने के लिए क्या करो, उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। वसीला खा कितना ही छोटा क्यों ना हो, अरे छोटा मेरे और तुम्हारे लिए होता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो नियत, वो इखलास, वो अल्लाहियत, उसकी कीमत है, चाहे वो कितनी छोटी की चीज क्यों ना हो, उसकी कीमत है। तो वो वसीला है बहुत बड़ा। जो अमल भी, नेक अमल आदमी को किसी वक्त मौका हो, उसको हाथ से न जाने दे किसी तरह की किसी कीमत पर। हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन को जो इस मकाम पर अल्लाह ने पहुंचाया, वो इस वजह से कि जितने अमाले सालेह हैं, यानी जितने नेक अमल हैं, उन नेक अमाल में से हर एक नेक अमल को गनीमत बारिदा समझते थे कि मौका मिल जाए तो बस हम ये फजीलत हासिल कर लें। अब ये समझिए कि बनू सलेमा कबीला का, जो मस्जिद नबवी से बहुत फासले पर आबाद था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनू सलेमा, और उनको पांचों नमाजों में अपने वहां दूर से चल के आने में बड़ी तकलीफ होती थी, जाहिर बात है जो करीब मस्जिद के रहता हो उसको तो बड़ी आसान है जमात में शामिल होना, लेकिन दूर से चल के आना पड़ता है। तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि रसूलुल्लाह, हमारे घर जो है वो मस्जिद नबवी से बहुत दूर है, तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरह अपनी बस्ती उठाकर यहां मस्जिद नबवी के करीब लाकर अपने मकान बना लें, यहां पर मुकीम हो जाए। तो आपको ये बात पसंद नहीं थी, हदीस में आता है कि इस बात को ये आपको पसंद नहीं थी कि मदीना मुनव्वरा सुकड़ जाए, यानी शहर सुकड़ जाए, शहर का फैला हुआ होना
یہ پسند تھا. یہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمدن کا ایک سنت بھی معلوم ہوتی ہے کہ شہر جو ہے وہ سکڑا ہوا نہ ہو, گنجان نہ ہو, پھیلا ہوا ہو, کشادہ. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں منتقل ہو گئے تو یعنی یہ بدھیرے کو سکیڑنے والی بات ہوگی. تو فرمایا اللہ تحتسبون آثارکم, یعنی تم اتنی دور سے جو چل کر آتے ہو تو ہر قدم کے اوپر تمہاری نیکیاں لکھی جاتی ہیں, تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں, تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کیا ان کو تم اپنے قدموں کو شمار نہیں کرتے؟ دور رہ کر مسجد میں آنا یہ تو ایک نعمت ہے کہ ہر قدم پر تمہارے لیے درجات بلند ہو رہے ہیں. بس صاحب کرام نے وہیں پر ارادہ چھوڑ دیا, کہا کہ ٹھیک ہے اب روز مشقت اٹھا رہے ہیں, لمبی چل کر آ رہے ہیں, لیکن اس لیے تاکہ ہمارے نشان قدم گنے جائیں اور یہ عمل صالح میں ہماری باتوں سے جائے. تو جو عمل صالح سامنے آتا اس کے رغبت اس کی طرف پھر صاحب کرام ظاہر فرما دیتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حدیث نہیں پہنچی تھی. ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھے تو اس کو جنت میں ایک قیراط کے برابر عمل ملے, وہ ثواب ملے, اور ایک قیراط بھی جبل احد کے برابر اتنا ثواب ملے ایک نماز. اور اگر کوئی شخص جنازے کے ساتھ جائے یہاں تک کہ تدفین میں بھی شریک ہو تو دو قیراط ملے. یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں سنی تھی, کسی نے تو سنا دیا حضرت عبداللہ بن عمر کو. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سن کر بڑی حسرت کا اظہار فرمایا کہ ہائے ہم نے پہلے یہ بات نہیں سنی, لقد فرطنا فی قراریط کثیرا, پتہ نہیں کتنے قیراط ہم نے ضائع کر دیے. ہمیں حدیث معلوم نہیں تھی, اس کی فضیلت کا پتہ نہیں تھا, اس واسطے اہتمام نہیں کیا جنازے کی نمازوں میں شریک ہونے کا. اور قبرستان تک تدفین کے لیے جانے کا اہتمام نہیں کیا, اگر کرتے تو بہت سارے قیراط ہمارے نمایاں مال میں. حالانکہ وہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے دن رات اتباع سنت میں گزر رہے ہیں, عبادات میں گزر رہے ہیں, لیکن ایک یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ بظاہر نماز جنازہ پڑھ لینا کتنے دو تین منٹ چلتے ہیں, تو اس کے اندر حسد کا اظہار کیا. حالانکہ نماز جنازہ بھی پڑھنا فرض کفایا ہے, فرض کفایا ہے, جس کے معنی یہ کہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے بری زیادہ ہو جاتا ہے, سب کے دل میں پڑھنا ضروری نہیں, لیکن چونکہ ثواب کا وعدہ ہے اس کے اوپر تو اس ثواب کے وعدے کے اوپر نہ کرنے کے اوپر انہوں نے حسرت کا دکھا ہے. ایک مرتبہ میں موجود تھا, نماز جنازہ تیار تھی, تو صاحب ملنے آئے ہوئے تھے, عالم تھے, تو میں نے کہا ذرا نماز جنازہ پڑھ کر پھر بات کر لیں. تو ان کے منہ پر بشک تھا, یہاں کیا فرض کفایا ہے شریک ہو گئے, مطلب یہ کہ فرض کفایا ہے کون سا ضروری ہے شریک ہونا. چلو یہ بات ہم جیسے خشک طالب علموں میں یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کہ فرض نہیں واجب نہیں نفلی عبادت ہے وہ نہ کی تو کیا نہ کی تو کیا. میں سچی بات اپنی بتاتا ہوں, جب پڑھنے کے زمانے میں طالب علم جب پڑھتے تھے تو جب نفل کی یہ تعریف پڑھی کہ نفل اس کو کہتے ہیں کہ کرنے میں ثواب ہے نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں, یہ تعریف ہوتی ہے نا, جب یہ تعریف پڑھی تو دل میں بچپن کا زمانہ تھا یہ خیال آیا کہ جب کوئی گناہ نہیں تو کیا ضرورت ہے کرنے کی, جب کوئی گناہ ہی نہیں اگر نہیں چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, واجب کوئی چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا, فرض چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا, نفل اگر چھوڑ گے تو کیا گناہ ہوگا. اس لیے क्या जरूरत,
अल्लाह बचाए। ये बड़ी खतरनाक गैरियत है जो अल्लाह बचाए, पर बाद में जाके बुजुर्गों की सोहबत से इसका कुछ इजाला हुआ और बुजुर्गों ने फरमाया कि हकीकत नफली इबादत है, ये अल्लाह जल्ला जलालहू की मोहब्बत का हाल है, उससे मोहब्बत का हाल। फराइज और वाजिबात जो है ये अल्लाह ताला की अजमत का हाल है, उसकी अजमत का हाल, और नवाफिल ये बारे ताला से मोहब्बत का हाल है। देखो एक ताल्लुक होता है कानूनी, खुश्क कानूनी ताल्लुक, मियां बीवी के दरमियान एक ताल्लुक खुश कानूनी है, नाम रखता शौहर लेता है बीवी को और उसके उसके जो मालियाती हकूक है वो अदा करता है, लेकिन न कभी मोहब्बत से बात करता है, न कभी मोहब्बत से उसके उसका उसका कोई खुश दिली के लिए कोई काम करता है, तो खुश कानूनी ताल्लुक, और मोहब्बत का ताल्लुक होगा तो उसके दिलदारी भी करेगा, उसके खुश दिली के काम भी करेगा, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अल्लाह तबारक व तआला से खुश ताल्लुक रखना के बस फराइज ही पढ़ूंगा और सुन्नतें और वाजिबात पढ़ूंगा लेकिन सुन्नत नहीं और नफले नहीं, तो ये एक खुश ताल्लुक है जरा, और मोहब्बत वाला ताल्लुक ये है कि नफली इबादत में मिल जाती है। तो हर नफली इबादत अल्लाह ताला से कुर्ब का जरिया है, वब्तगू इलैहिल वसीला, तो वो वसीला उस तक पहुंचने का लिए, चाहे छोटे से छोटा अमल हो उसे शुरू कर दो, फत्तकुल्लाह वस्तताअतुम को मिलाकर पढ़ो वब्तगू इलैहिल वसीला के साथ, के जो तुम्हारे ताकत में है, जिस वक्त तुम्हारे तुम्हारे पास मौका है कोई नफली इबादत कर लेने का, तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से अल्लाह ताला की रहमत से उसको हाथ से ना जाने दो, क्योंकि अगर उसको तुमने झिड़क दिया तो ये मेहमान फिर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा तुम्हारे पास, और जब एक मरतबा नफल करने की करने का तो पर अमल हो गया, नफल के दाये पर अमल हो गया, तो फिर अल्लाह तुम्हारा बताने की रहमत की उम्मीद है कि वो और दूसरे अमाल की तरफ खींचेगा, नेकी नेकी को खींचती है, एक नेकी के अवज जो है दूसरी नेकी की तौफीक हो जाती है अल्लाह तुम्हारा बताने। तो इस वजह से नफली अमाल का एहतमाम करने की आदत डालनी चाहिए जिस वक्त जिसका मौका मिल जाए। हजरत वाला कद्दसल्लाहु तआला सिर्रहू ने एक इस बात पर कि फत्तकुल्लाह मुस्ततअतुम, जितनी ताकत है उस पर शुरू अमल शुरू कर दो अपनी ताकत के मुताबिक, वाक्य लिखा है हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांजलमी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह में से थे, अजीब और गरीब बुजुर्ग थे, अजीब हालात हैं उनके, अल्लाह तआला को एक मरतबा अपने किसी साथी के साथ सफर पर जा रहे थे, पैदल दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में एक बस्ती से गुजर हुआ तो वहां एक छोटी सी मस्जिद थी, जाके देखा तो मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, कोई आदमी देखभाल करने वाला नहीं, गर्दो गुबार से हटी हुई है। हजरत ने जाकर उस पर झाड़ू दी, मगरिब का वक्त होने वाला था, सफाई की, अजान दी मगर बस्ती में से कोई शख्स नमाज के लिए, तो हजरत को बड़ा दुख हुआ कि मुसलमान यहां बाहर हैं और नमाज के लिए कोई नहीं आया। तो नमाज के बाद वहां बस्ती वालों के पास मुसलमानों के पास गए कि भाई आप लोग मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, ये मस्जिद आपकी वीरान पड़ी हुई है, नमाज को आना चाहिए, आप लोग नमाज के लिए क्यों नहीं आते। तो उन्होंने कहा जी बस हम तो असल में अपने नवाब साहब हैं, नवाब साहब यहाँ रहते हैं, हम तो उनके ताबे हैं, अगर वो आएंगे नमाज को तो हम भी लगाएंगे, अन्ना तो अल्लाह दीन गुरु की
तो उनका वो कौन से नवाब साहब है? तो बराबर में हवेली थी, वहां वो नवाब साहब का बयान था। हजरत वहां गए, जाकर उनसे कहा कि हजरत यहाँ मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, आप नमाज के लिए अगर आप आ जाओगे तो मस्जिद आबाद हो जाएगी, दूसरे लोग भी नमाज पढ़ जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं तो नमाज पढ़ रही थी। वो क्यों? कि एक तो मुझे आदत है बहुत खराब पीने पिलाने की, शराब पीने पिलाने। दूसरे ये कि मेरे पास बाजारी औरतें आती हैं। तीसरा ये कि मुझसे वुजू नहीं होता। अब हजरत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब को लेने पर आया कि अच्छा अगर बगैर वुजू के पढ़ सकते हो नमाज, जी बगैर वुजू के भी कोई नमाज होती है? कहा नहीं, मेरे कहने से, मैं कहता हूँ बगैर वुजू के पढ़। अब कोई और जहां तक उसका ताल्लुक है, और जो तुम यहां पर करते हो तुम्हारा काम है, तुम जाओ तुम्हारा काम क्या है, लेकिन मस्जिद के अंदर आ जाओ किसी वक्त और बगैर वजू क्या। अब उसके पास जो उजर ना हो, उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल जोहर की नमाज पढ़ूंगा। ये हजरत ने फरमाया आके उसी मस्जिद में दो रकतें पड़ी और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करके खूब रोए। और ये दुआ के यादा यहां तक तो मैंने खड़ा कर दिया, अब इसको मस्जिद में लाना और नमाज पढ़वाना वो आपका काम, वुजू करवाना नमाज पढ़वाना। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, जब अगले दिन जोहर का वक्त हुआ तो वो नवाब साहब को याद आया तो मैंने वादा किया था कि मैं नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ूंगा, तो इरादा किया कि चला जाऊं। मगर उस दिल ने कहा कि अगरचे मौलाना ने कह दिया था कि बगैर वुजू के भी पढ़ लो, मगर आज तो पहली बार जा रहे हो, आज तो वुजू भी नहीं गुस्ल करके जाओ। तो गुस्ल किया और गुस्ल करके मस्जिद पहुंचा। मस्जिद पहुंचने के बाद हालत तब्दील हो गई, दुनिया दिल की दुनिया बदल गई। वो सारी खुराफात जो किया करते थे उनकी नफरत पैदा हो, नमाज का पाबंद हो, मस्जिद आ, एक छोटा सा अमल। अब ये कोई ये न समझे कि मैं बगैर वजू की इजाजत दे दी, बगैर वजू की इजाजत दी, मगर साथ में अल्लाह ताला के सामने रोए भी कि उसको तौफीक मिली बगैर वजू की एक नमाज नहीं। लेकिन छोटा सा अमल है उसने जिंदगी में इंकलाब बर्पा कर दिया। तो भाई अल्लाह तुम्हारा मुताल अपने अमल से हमें तौफीक अदा फरमाए। नेक अमाल, जिस नेक अमल का जिस वक्त मौका आ जाए और उसका इम्कान इस्तेमाल हो, उसको छोड़े नहीं, उसको गनीमत समझ के कर दिया। ला तहकरन मारूफ शैया, किसी भी नेकी को हकीर समझ कर रखो। यह है वब तबू इलैहिल वसीला, अल्लाह ताला तक पहुंचने का वसीला और तकवा तक पहुंचने का वसीला यह है कि जो इस्तेआत के काम है वो शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व तआला पर उसी में बरकत अदा फरमाए। एक आदमी है, वो मैं कहता हूं कि पांच वक्त की जमात बेनमाजी है, लेकिन वो पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन दो वक्त की शुरू कर दे, अल्लाह ताला कुछ वैद नहीं है कि उसको फिर तौफीक अदा फरमा दे आगे बढ़ने की। अगर पहले तो जमातों में मस्जिद में नहीं आता, दो में जाने शुरू कर दें, एक में जाने शुरू कर दें, अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक दे देते। फतकुल्लाह मस्तता, जिस शोबे में भी जिस काम में भी दुखचारी महसूस हो रही है, उसका जितना हिस्सा तुम्हारी इस्तेआत में है वो कर गुजरो। इत्तबाए सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इत्तबा में देखो, जायजा लेके देखो कौन सी सुन्नत ऐसी है जो मैं बिना वजह छोड़े हुए हूं, उसको त्याग कर लो। और कुछ बैद नहीं जो उसके जरिए अल्लाह ताला आपको मुकम्मल इत्तबाए सुन्नत की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला आपका फज़्ल व करम रहमत से मुझे आपको सब कुछ की तौफीक अदा फरमाए। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन।
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت کامل عطا فرما. یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. ہر طرح کے شر فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ملک بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے عوام و عام حکام کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمارے معاشرے کو یا اللہ صحیح معنی میں مسلمان معاشرہ بنا دے. ہر طرح کے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك.